أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اس سے ہر ضرورت کے وقت مانگے اور اس کے لیے دعا کرے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو خدا سے مانگو، تاکہ یہ احساس رہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین رہے کہ ہر بڑی سے بڑی چیز بھی اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے فضل کے بغیر ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ برائیوں سے بچنا ہے تو اس سے دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے برائیوں سے بچا، نیکیاں بجا لانی ہیں تو اس کے آگے جھکتے ہوئے اس سے توفیق مانگتے ہوئے نیکیاں بجا لانے کی توفیق حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ ہم نیکیاں بجا لا سکتے ہیں نہ برائیوں سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر بچ سکتے ہیں، نہ ہم دنیا و آخرت کی جنت کے نظارے اس کے فضل کے بغیر دیکھ سکتے ہیں۔ بس جب سب کچھ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ملنا ہے تو کس قدر ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں خدا کو یاد رکھتے ہوئے اس سے مانگیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ تو کہہ دے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چونکہ خدا کے قانون میں یہی انتظام مقرر ہے کہ رحمت خاصہ انہی کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت انہی کے شامل حال ہوتی ہے، انہی کو ملتی ہے کہ جو رحمت کے طریق کو یعنی دعا اور توحید کو اختیار کرتے ہیں، اس بات سے جو لوگ اس طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ طرح طرح کی آفات میں گرفتار ہو جاتے ہیں. خدا کو تو کسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں, وہ تو بے نیاز مطلق ہے. پھر فرمایا اس بارے میں کہ ان کو کہہ دے کہ اگر تم نیک چلن انسان نام بن جاؤ اور اس کی یاد میں مشغول نہ رہو تو میرا خدا تمہاری زندگی کی پرواہ کیا رکھتا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ مومن شخص کا کام ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا مقصد اصلی معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق کام کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل ما یعبؤکم ربی لولا دعاؤکم, کہ خدا تعالیٰ کو تمہاری کیا پرواہ کیا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اس سے دعائیں نہ مانگو. فرمایا کہ یہ آیت بھی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی شرح ہے. یعنی کل ما یعبؤکم ربی لولا دعاؤکم کی جو آیت ہے اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے. فرمایا یعنی اس میں ہے اس حکم کی مزید وضاحت آ گئی کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت کرنا ہے. فرمایا خدا دین سے غافلوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے پرواہ نہیں کرتا, بس ثابت ہوا کہ جو دین سے غافل نہ ہو ان کی ہلاکت اور موت میں خدا تعالی جلدی نہیں کرتا. فرمایا دعا میں لگے رہو کہ ایک انسان جو دعا نہیں کرتا اس میں اور چار پائے میں کوئی فرق نہیں, اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. بس ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک انتہائی ضروری حکم ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے انتہائی اہم امر ہے. ضروری ہے کہ ہماری توجہ ہمیشہ دعا کی طرف رہے. اور پھر اس سے بڑی خوشی کی بات اور ہماری بچت کی ضمانت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بھی فرما دیا کہ گو کہ تمہاری دنیا اور آخرت کے سنوارنے کے لیے دعا ضروری ہے, مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں, لیکن مجھے تمہارے اس عمل سے بہت خوشی پہنچتی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرا ایک بندہ شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچ رہا ہے. تو میں تمہاری ان دعاؤں کو جو خالص میری رضا حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور مجھ پر توکل کرتے ہوئے کی جاتی ہیں ضرور سنتا ہوں, اور جو متکبر ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اسے فرماتا ہے کہ وقالا ربکم ادعونی استجب لکم, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا, یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اپنے تئیں بالا سمجھتے ہیں ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ استجابت دعا کا مسئلہ در حقیقت دعا کے مسئلے کی ایک فرع ہے, ایک شاخ ہے. اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اس کو فرع کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں. دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق جاذبہ ہے, یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر بندے کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اسے نزدیک ہو جاتا ہے, اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خالص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص عجیبہ پیدا کرتا ہے. تو جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجہ کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے، پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوہیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تب اس کی روح اس آستانے پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب میں جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تب اللہ جل شانہ اس کام کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس دعا کا اثر ان تمام وبادی اسباب پر پڑتا ہے جس سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً اگر بارش کے لیے دعا ہے تو بعد استجابت دعا کے وہ اسباب طبیعہ جو بارش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور اگر قحط کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے کام مکمل ہو جائے۔ فرمایا ایک کامل کی دعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بإذن ہی تعالی وہ دعا عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے اور عناصر اور اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو طرف معیت مطلوب ہے۔ اس میں آپ نے دعا کی قبولیت کا فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ اگر دعا کی حقیقت کا پتہ ہے تو قبولیت دعا کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کہ دعا کا فلسفہ کیا ہے۔ بندے اور خدا میں ایک دوسرے کو اپنے اندر جذب کرنے کی ایک قوت ہے، اور یہ قوت کس طرح کام کرتی ہے؟ فرمایا کہ اس میں پہل اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اپنی رحمانیت کے جلوے دکھاتا ہے۔ اگر غور کریں تو انسان کی پیدائش سے پہلے سے ہی یہ رحمانیت کے جلوے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر قدم پر ہر لمحے انسان کی زندگی میں اپنی رحمانیت کے جلوے اللہ تعالیٰ دکھلاتا چلا جاتا ہے، کس طرح بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے یہ بھی رب العالمین کا ایک بڑا وسیع مضمون ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور فضلوں اور رحمتوں کو یاد رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمائے ہیں، اور ایک سعید اور نیک فطرت بندہ اس کو یاد رکھتا بھی ہے، ایک مومن بندہ ان چیزوں کو یاد رکھتا بھی ہے، اور اس کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہر وقت اس کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے تیار رہنا، ہر وقت اس کے پیار کو سمیٹنے کے لیے اس کے حکموں پر نظر رکھنا، ہر وقت اس کی رضا کے حصول کی لگن دل میں رکھنا، یہ ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ تو خالصتاً للہ ہو کر اگر پوری سچائی کے ساتھ صاف دل کے ساتھ ایک مومن اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اور زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، اور پھر جب خدا تعالیٰ اپنے بندے کے اس قدر نزدیک ہو جائے کہ وہ اور بندہ ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں، تو پھر جب بندہ دعا کرتا ہے تو ایسی حالت میں کی گئی دعا ایسے ایسے عجیب معجزے دکھاتی ہے کہ جو ایک آدمی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ بس یہ حالت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ بیان فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے۔ عام دنیا میں بھی ہم مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ جب تکلیف کے وقت خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی جھکتا ہے تو اس وقت کیونکہ دنیا کی ہر چیز سے بے رغبتی ہوتی ہے، کوئی توجہ دنیا کی طرف نہیں ہوتی، مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جھکنا ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات سامنے ہوتی ہے۔ تکلیفوں نے اپنے اندر اس شخص کے اپنی ایک کیفیت پیدا کی ہوتی ہے، اس لیے اکثر لوگ ایسی حالت میں جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قبولیت دعا کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ بس اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو ہر وقت سامنے رکھتے ہوئے اس کے قریب تر ہونے کی کوشش کرتا رہے، ایک کام ہونے کے بعد، ایک تکلیف دور ہونے کے بعد اس کے قریب ہونے کی کوشش کو ترک نہ کر دے، تو پھر مستقل اللہ تعالیٰ استجابت دعا کے نظارے دکھاتا ہے، قبولیت دعا کے نظارے دکھاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی عنایات کو ہر وقت اپنے اوپر برستا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر رہنے کی کوشش کی جائے، اور پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمام تر دنیاوی اسباب کو، جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں، ان کو اس بندے کے دعا مانگنے کی صورت میں، اس کی ضروریات پوری کرنے کے کام میں لگا دیتا ہے۔ تمام زمینی اور آسمانی ذرائع جو ہیں اپنے بندے کی مدد کے لیے کھڑے کر دیتا ہے۔ کبھی وہ دعا کرتے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے، قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے، تو کبھی اپنے بندے کی دشمنی کے دشمن کے حق میں بد دعا سنتے ہوئے قحط اور آفات کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ بس یہ حالت جو ایک مومن کے دل میں قبولیت دعا کے لیے پیدا ہونی چاہیے، یہی وہ حالت ہے جو ہر احمدی کو اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ خطبے میں میں نے بزرگوں کی قبولیت دعا کے واقعات بیان کیے تھے، وہ لوگ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ جب ان کی ایسی حالت ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا، اور اب بھی ہیں لوگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اللہ کے فضل سے، آج بھی وہی خدا ہے، اس نے اپنے دروازے بند نہیں کر دیے، صرف ایک سچی کشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا یہ جلوہ بھی دیکھیں کہ جو مادی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، جس سے سب کافر اور مومن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک مومن کو وہ طریق بھی بتائے کہ تم کس طرح مختلف اوقات میں پکارو تو اور کس طرح تم میرے قریب آؤ اور میں مزید تمہارے قریب آؤں، جہاں دونوں قریب ترین ہو جائیں۔ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تو کہہ دے کہ خواہ اللہ کو پکارو خواہ رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مختلف نام ہیں، مختلف صفات ہیں، تم اپنی ضرورت کے مطابق میرے ناموں کا حوالہ دے کر، میری صفات کا حوالہ دے کر مجھے پکارو، تو میں اپنے ناموں کا اتنا پاس رکھنے والا ہوں کہ جب میرے بندے کی وہ حالت بن جاتی ہے جو پہلے میں بیان کرایا ہوں کہ کس کیا حالت ہونی چاہیے جذب کی. تو اگر میری رحمانیت کی ضرورت ہے اگر اس صورت میں, تو رحمانیت بندے کے لیے جوش میں آئے گی. اگر رحیمیت کی ضرورت ہے تو رحیمیت بندے کے لیے جوش میں آئے گی. اگر وہاب نام سے پکارو گے اس کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. غرض کہ اللہ کے جو بے شمار نام ہیں, اور یہ تمام نام اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے ہی ہمیں سکھائے ہیں, یہ سب صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس لیے ظاہر فرمائیں کہ ان کا فہم و ادراک حاصل کرتے ہوئے ان صفات کے حوالے سے اس کو پکارا جائے. بس مومن کو چاہیے کہ جب ہمارا خدا ہم پر اتنا مہربان ہے, ہمیں اس طرح راستے دکھاتا ہے کہ میرے بندے کی طرح کسی طرح شیطان کے چنگل سے بچیں اور اس طرح آخرت کے عذاب سے بچ جائیں, تو اس کے خالص عبد بنتے ہوئے اس کے حضور دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے. آج میں نے چند قرآنی دعائیں چنی ہیں, اب دیکھیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ ہمیں مختلف مواقع کی دعائیں سکھا دیں. پہلے انبیاء کی بھی دعائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھا دیں, تاکہ ہم ان سے فیض اٹھاتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں, وہاں اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بھی بن جائیں. جب اللہ تعالیٰ ہم پر احسان فرماتے ہوئے اپنے انعامات سے نوازتا ہے, تو اس پر متکبر ہونے کے بجائے, فخر کرنے کے بجائے اللہ کے حضور جھکنا چاہیے. کسی کو کوئی اعلیٰ ملازمت مل جائے تو اس کا دماغ عرش پر پہنچ جاتا ہے, کسی کو فائدہ مند کاروبار مل جائے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے, کسی کو اچھے خاندان میں پیدا ہونے پر فخر کھایا جا رہا ہے, کسی کو اپنی دماغی صلاحیتوں پر بڑا فخر ہوتا ہے, تو پھر وہ نہ بندوں کے خدا کرتا ہے اور نہ خدا تعالیٰ کے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایک نیک بندے کی مثال دیتے ہوئے ایک دعا سکھاتا ہے کہ ان چیزوں پر فخر کرنے کے بجائے اللہ کے آگے جھکو تو اس کے فضلوں کے وارث بنو گے. فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اے میرے رب, تو نے مجھے امور سلطنت میں سے حصہ دیا اور باتوں کی اصلیت سمجھنے کا علم بخشا. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے, تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے, مجھے فرما بردار ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین کے زمرے میں شمار کر. بس یعنی یہ جو ساری نعمتیں مجھے عطا کی ہیں, سورہ یوسف کی آیت ہے یہ, یہ تیرے اس سلوک کی آئینہ دار ہے کہ میری تیرے طرف صدق اور سچائی سے بڑھنے کو تو نے قبول کیا اور مجھے یہ مقام عطا فرمایا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح اس دنیا میں یہ دوستی کے نظارے دکھائے آخرت میں بھی تو میرا دوست ہوگا. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے کامل فرما برداروں کی حالت میں وفات دینا. تاکہ آخرت میں بھی میرا ان لوگوں کے ساتھ جوڑ ہو جو صالحین ہیں, تیرا قرب پانے والے ہیں, جن کے مقام پر مقام ہر آن ہر وقت ہر لمحہ بلند ہوتے رہتے ہیں جنت میں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا صرف ہمیں ایک واقعہ کے خصوص میں بیان نہیں فرمائی, بلکہ یہ اس لیے بیان کی ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے, تاکہ نیک اعمال کر کے وہ بھی صالحین کے گروہ میں شمار ہو سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو اپنی رحمانیت کے نظارے دکھاتے ہوئے تمہارے لیے یہ جو زمین و آسمان پیدا کیا ہے اس پر غور کرو, ستارے ہیں, چاند ہے, سورج ہے, فضا میں مختلف قسم کی گیسز ہیں, مختلف قسم کی تہیں ہیں جو بعض اجرام فلکی کے نقصانات سے تمہیں محفوظ رکھے ہوئے ہیں. ہر ایک چیز اپنے اپنے بتائے ہوئے وقت رفتار اور دائرے میں گردش کر رہی ہے. پھر رات اور دن, چاند اور سورج تمہاری زمین کی پیدائش پر اثر انداز ہو رہے ہیں, یعنی جو زمین میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں. مختلف موسم ہیں, بارش ہے, سردی ہے, گرمی ہے, اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مختلف فصلیں اور پھل اور درخت پودے مہیا کیے ہوئے ہیں, باغ وغیرہ ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. تو جو لوگ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں, وہ اس بات پر بھی قائم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. جو دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اگر حق ہے تو آخرت بھی حق ہے. بس یہ سب دیکھ کر ایک مومن دعا کرتا ہے کہ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما, ان کی وجہ سے ہمیں کسی پکڑ میں نہ لے لینا اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں سکھائی ہے. فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, تو نے ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا, پاک ہے تو, پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار, اس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا الہی, تو اس سے پاک ہے کہ تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کریں, ایسی باتیں تیرے سے منسوب کریں جن کو مکمل اور کامل نہیں ہے, جو تیرے مقام سے بہت گری ہوئی چیزیں ہیں, جن میں کمزوریاں ہیں, خامیاں ہیں, سکم ہیں. سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا, یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے. فرمایا مومن وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں, اور جو کچھ زمین و آسمان میں عجائب صفتیں موجود ہیں ان میں فکر اور غور کرتے رہتے ہیں, اور جب لطائف سنت الہی ان پر کھلتے ہیں, یعنی اس کائنات کے جو باریک سے باریک راز ہیں ان پر کھلتے ہیں, جب وہ نظارے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے, تو کہتے ہیں کہ خدایا تو نے ان صنعتوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. یعنی وہ لوگ جو مومن خاص ہیں صنعت شناسی اور حیات دانی سے دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنی ہی غرض نہیں رکھتے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے اس کو دیکھ کر اور مختلف جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکلیں دیکھ کر, آسمان اور زمین میں جو مختلف چیزیں ہیں, چاند سورج ستارے ہیں, دنیا کی پیدائش ہے, اس کو دیکھ کر فرمایا کہ دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنی غرض نہیں رکھتے کہ مثلا اس پر کفایت کریں کہ زمین کی شکل یہ ہے اور اس کا قطر اس طرح اس قدر ہے اور اس کی کشش کی یہ کیفیت ہے اور آفتاب اور مہتاب اور ستاروں سے اس کو اس قسم کے تعلقات ہیں، بلکہ وہ سنت کی کمالیت شناخت کرنے کے بعد اور اس کے خواص کھلنے کے پیچھے سانے کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس پیچھے کون ہے اس کو پیدا کرنے والا، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. جب اس پیدا کرنے والے کا پتہ لگ جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو پتہ لگتا ہے، تو پھر ایمان میں اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے. تو جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے، تو اس کی ہستی اور طاقتوں کا اور یقین بڑھتا ہے. پھر اس بات پر بھی یقین بڑھتا ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا وہ زندہ خدا ہے جس نے اپنی عبادت کرنے کے لیے بھی کہا ہے، دعائیں مانگنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور عمل کے حساب سے اچھے اور برے اعمال سے بھی آگاہ کیا ہے. تو پھر وہ پکارتا ہے کہ اے اللہ، مجھے نیک عملوں کی بھی توفیق عطا فرما تاکہ میں آگ کے عذاب سے بچوں اور تیرے پیار کی نظر مجھ پر پڑتی رہے ہمیشہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ رب حبل حکمن ولحکنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر. بس یہ دعا بھی بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فراست بھی دے، حکمت بھی دے، جو کام سپرد ہوں ان کو آسن رنگ میں انجام دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے، جو جماعتی ذمہ داریاں سپرد ہوئی ہیں جہاں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق بھی دے، ترقیات سے بھی نواز. ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ ترقیات سے بھی نواز، تو اس لیے یہ ساری چیزیں مانگتا ہے تاکہ میں اے خدا تیری رضا کی خاطر کام کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاؤں. پھر یہ بھی دعا ہے کہ مجھے اپنے احکامات کا فہم و ادراک عطا فرما، اور ان خصوصیات کو حاصل ہونے کی وجہ سے میں تیرے صالح بندوں میں شمار ہوں، اور یہ نیکی کا معیار جو ہے یہ بھی بڑھتا چلا جائے. پھر فرمایا وجہ علی لسان صدقین فی الآخرین، اور میرے لیے آخرین میں سچ کہنے والی زبان مقدر کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اس بات کی گواہی دیں کہ میں نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا ہے، حکمت اور عقل سے فیصلے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہمیشہ پیش نظر رہا ہے، اور اے اللہ میں ان نیک کاموں سے یاد کیا جاؤں پچھلوں میں بھی. پھر سب سے اہم یہ دعا سکھائی کہ مجھے وجعلنی من وراثت جنت النعیم، وجعلنی من وراثت جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا، ایسی جنت کا وارث بنا جہاں میں تیری تمام نعمتوں کو حاصل کرتا چلا جاؤں، جنت میں میرے درجے بڑھتے چلے جائیں. یہ ذکر خیر اور لوگوں کی دعائیں اور اولاد کی نیکیاں اور دعائیں ایک مرنے والے کے آخرت میں بھی درجے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. بس یہ اس جہان کی نیکیاں اور حکمت کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک لوگوں میں شمار جو ہے یہ جنت میں بہتر مقام دلوانے والا بن جاتا ہے. اور جب انسان کو جنت میں اعلیٰ درجوں کی دعا کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے تو لازماً وہ یہاں بھی وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. دنیا میں نیک نام اولاد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھا دی کہ اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے بھی اور آخری جنت کے وارث بننے کے لیے بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرو، اور ان کے لیے سب سے بڑی دعا ان کا تقویٰ پر قائم رہنا ہے. چنانچہ فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نکاح سے ایک اور غرض بھی ہے جس کی طرف قرآن کریم میں یعنی سورۃ الفرقان میں اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یعنی مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اور فرزندوں کے بارے میں دل کی ٹھنڈک عطا کر، اور ایسا کر کے ہماری بیویاں اور ہمارے فرزند نیک بخت ہوں اور ہم ان کے پیش رو ہوں. پھر فرمایا کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اسے اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے، کیونکہ اس کو محض طبی خواہش ہی تک محدود نہ کر دینا چاہیے کہ جیسے پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے، لیکن جب یہ ایک خاص انداز سے گزر جاوے تو ضرور اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اگر انسان خود مومن اور عبد نہیں بنتا اور اپنی زندگی کی اصل منشا کو پورا نہیں کرتا ہے اور پورا حق عبادت ادا نہیں کرتا بلکہ فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی اولاد کے لیے خواہش کیا نتیجہ رکھے گی؟ صرف یہی کہ گناہ کرنے کے لیے وہ اپنا ایک اور خلیفہ چھوڑنا چاہتا ہے. خود کون سی کمی کی ہے جو اولاد کی خواہش کرتا ہے؟ بس جب تک اولاد کی خواہش محض اس غرض کے لیے نہ ہو کہ وہ دیندار اور متقی ہو اور خدا تعالیٰ کی فرما بردار ہو کر اس کے دین کی خادم بنے، بالکل فضول بلکہ ایک قسم کی معصیت اور گناہ ہے. اور باقیات صالحات کے بجائے اس کا نام باقیات سیئات رکھنا جائز ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا بھی نرا ایک دعویٰ ہوگا جب تک کہ خود وہ اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے. اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو وہ اپنے اس دعویٰ میں کذاب ہے، جھوٹا ہے. صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بناوے، تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی، اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مصداق کہیں. لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارے املاک و اسباب کی وارث ہو، یا وہ بڑا نامور اور مشہور آدمی ہو، اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے. پھر فرمایا کہ غرض مطلب یہ ہے کہ اولاد کی خواہش صرف نیکی کے اصول پر ہونی چاہیے، اس لحاظ سے اور خیال سے نہ ہو کہ وہ ایک گناہ کا خلیفہ باقی رہے. خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کبھی اولاد کی خواہش نہیں ہوئی تھی، حالانکہ خدا تعالیٰ نے 15 یا 16 سال برس کی عمر کے درمیان ہی اولاد دے دی تھی. یہ سلطان احمد اور فضل احمد اسی عمر میں پیدا ہو گئے تھے، اور نہ کبھی مجھے خواہش ہوئی کہ وہ بڑے بڑے دنیا دار بنے اور اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر معمور ہوں. فرمایا پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اولاد کی تربیت اور ان کی عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کی صحیح اور فکر کریں، نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادتیں سکھا دیتے ہیں، ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔ فرمایا، لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں مگر نہ اس لیے کہ وہ خادم دین ہوں بلکہ اس لیے کہ دنیا میں ان کا کوئی وارث ہو، اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا، نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے، نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا، یعنی قریبی تعلقات جو ہیں، رشتے جو ہیں، ان کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی امید اس سے کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن میں بیان فرمایا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور یہ تب ہی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عباد الرحمان کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں۔ اور آگے کھول کر کہہ دیا کہ وجعلنا للمتقین اماما، اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو یہ ان کا امام ہی ہوگا، اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے۔ بس یہ ہیں وہ معیار جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہر احمدی سے اس کی اولاد کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہر احمدی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے اس قرآنی حکم کے مطابق اولاد کو ڈھالنے کے لیے تربیت اور دعا پر بہت زور دیا ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، ہر کوئی پہلے اپنی حالت بدلے، ورنہ یہ دعا جو ہے یہ دھوکہ ہے اپنے نفس کو کا بھی اور جھوٹ ہے، اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ متقی اولاد کے لیے ہاں متقی اولاد کے لیے پہلے خود صالح اعمال بجا لانے ہوں گے، تو دعا کی قبولیت کے لیے اپنی وہ حالت بنانی ہوگی جس کا میں پہلے ذکر کیا ہے پہلے شروع میں۔ جب یہ حالت بن جائے گی تو پھر انشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ دعائیں قبول بھی ہوں گی۔ بس ہر احمدی عمومی طور پر کہ ہر احمدی بچہ اس کے پاس جماعت کی امانت ہے، اور ہر وہ احمدی جس نے اپنے بچے وقف نو میں دیے ہوئے ہیں کہ وہ دین کے خادم بنیں، وہ اس گروہ میں شامل ہوں جو دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا گروہ ہے، وہ ایسے بچوں کے باپ ہیں جنہوں نے اسماعیل کی طرح اپنے آپ کو قربانی کی طرح کے لیے پیش کیا ہے ایک عمر کو پہنچنے کے بعد، تو ایسی صورت میں ان باپوں کو بھی تو وہ نمونہ دکھانا ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہے۔ بس دعاؤں کی قبولیت کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے والے بنیں گے تو دعائیں قبول بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے وعدے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دعا کی قبولیت کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے اپنی دعاؤں کے معیار بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انشاءاللہ اور بھی قرآنی دعائیں ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اس وقت آج بھی جمعہ کے بعد، نماز جمعہ کے بعد چند جنازے غائب پڑھاؤں گا، ایک تو ہمارے مبلغ سلسلہ سیرا لیون کے رہنے والے سیرا لیونی وہ لگے ہیں جامعہ پاکستان میں پڑھ رہے تھے، ہارون جالو صاحب یہ بیمار ہوئے تھے، چیسٹ کینسر ہوا تھا ان کو، وفات پا گئے. جولائی فوت ہوئی، چھوٹی عمر تھی ان کی، ان کے تین بچے بیوا ہیں، میرا خیال 51 سال ان کی عمر تھی، تو ان سے عمر ان کی تو تین ہوئی ہے. ان کا ایک پہلا ایک جنازہ غائب ہوگا، دوسرے قادیان کے عبدالسلام صاحب درویش ہیں، انہوں نے یہ بھی 18 ستمبر کو وفات پا گئے. مینیجر پریس کی طور پر خدمت بجا لاتے رہے اور بڑے دلیر بہادر اور محنتی وفات سے کام کرنے والے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات بلند فرمائے. تین بیٹیاں اور دو بیٹے یادگار ہیں. پھر ایک ہیں ہمارے سندھ کے ہی رہنے والے چودھری محمد علی صاحب بٹی صاحب، یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بھی انہوں نے اپنے زمینوں پہ بھجوایا تھا، خدمت کی. پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی، بڑے لمبا عرصہ خدمت کرتے رہے. اور ان کا ایک جوان لڑکا جامعہ کے طالب علم تھے، 71 کی جنگ میں مبارک احمد بھٹی، وہ شہید بھی ہوئے، بڑے صبر سے وقت بھی انہوں نے گزارا. اور ان کے ایک دماغ ہمارے ڈاکٹر ہیں گھانا میں، وقف زندگی ہیں. اب ان کے بھی جنازہ، بڑے شریف اور مخلص انسان تھے. اور مسجد ناصر آباد، ایک چھوٹی جگہ ہے ناصر آباد سندھ میں، اس جب بھی وہاں آتے تھے، اکثر وہیں رہتے تھے، تو مسجد کی رونق تھی اب اس بڑی عمر میں بھی. پھر ایک جنازہ ہے داؤد زمان صاحبہ و اہلیہ بیٹی، یہ کیلگری میں رہنے والے ہیں، جس فیملی کا بھی گزشتہ دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں دونوں اہلیہ اور چھوٹی سی بیٹی 11 ماہ کی، یہ سب ایکسیڈنٹ فوت ہو گئے. انہوں نے بھی از مسلم موت کے ہاتھ پر، ان کے داؤد زمان صاحب کے نانوں نے بھی بیعت کی تھی. اور جو ان کے سسر ہیں، لڑکی کے دادا، انہوں نے بھی از مسلم موت کے زمانے میں بیعت کی تھی، اور بڑی مخالفت میں بڑے ثابت قدم رہے. یہ جو شازیہ اسلم ہیں جو فوت ہوئی ہیں، یہ ہمارے اشرف ناصر صاحب مرحوم جو مربی سلسلہ تھے، ان کی بھتیجی تھیں. ان سب کے جنازے ہوں گے ابھی نماز جمعہ کے بعد.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربان تذكروا اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.